انذر اور خبردار کیجئے, انذار کیجئے. انذار کیا چیز ہوتی ہے؟ ایسی بات, ایسی وارننگ. انسان کسی کو کوئی خطرہ ہو تو جو وارن کرتا ہے نا, وہ انذار ہوتا ہے. ڈرانے کا معنی ہم اس میں کرتے ہیں, لیکن اصل معنی اس کا خبردار کرنا. بھی ساتھ اس کے, یعنی اس قرآن کے ذریعے اے نبی آپ انذار کریں. کن لوگوں کو انذار کریں؟ الذین یخافون, وہ لوگ جو ڈرتے ہیں. کس چیز سے؟ ان یحشروا الی ربہم, کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف. اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا. اب دیکھیں, انذار کیا دوسروں کو نہیں کیا جائے گا؟ پھر سب کو انذار کیا جائے گا, لیکن خاص طور پہ ان کو فائدہ دے گا. اصل میں بتایا تو سب کو ہی جائے گا, وارن تو سب کو کیا جائے گا, لیکن فائدہ کس کو دے گا؟ جو آخرت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل میں خوف ہے آلریڈی. وہ پھر اپنی اصلاح بھی کریں گے, وہ فائدہ بھی اٹھائیں گے آپ کی بات سے, وہ ڈر بھی جائیں گے, وہ اپنی آپ کو صحیح بھی کریں گے. تو نصیحت کرنے کا یعنی ایک بتایا جا رہا ہے کہ کن کو, کون سے لوگ پرائیورٹی ہونے چاہیے. کیونکہ جو انسان نا بالکل نڈر ہوتا ہے نا, اس کو آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی خوف نہیں, وہ جلدی نصیحت قبول نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا انہی کے دلوں پہ اثر بھی ہوتا ہے, جن کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں نے اپنی قبر میں تو خود جانا ہے نا, میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گی, وہ آپ کی بات کو سن کے قبول بھی کر لیتے. تو پوٹینشیل کس میں ہے؟ ان لوگوں میں پوٹینشیل ہے, یہ بتایا جا رہا ہے. اور ایک بات آپ کو کہوں, آپ سوچتے ہوں گے کہ کئی لوگ جن کو آخرت کے پر کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں, تو وہ بھی شاید اس کے اندر آ جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے. بعض لوگ صرف زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں, ہم آخرت کو مانتے ہیں, مگر اصل میں وہ آخرت کے انکار کرنے والے ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ ان کی زندگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو واقعی آخرت کا کبھی یاد بھی نہیں آئی ہوتی کہ کوئی آخرت ہے. یاد رکھیں, جس کو دنیا سے جتنی زیادہ محبت ہوگی نا, اتنی اس کے اندر آخرت سے بے خوفی ہوگی, اور جتنی انسان کے اندر دنیا کی محبت کم ہوگی اتنی آخرت کا خوف زیادہ ہوگا. تو وہ جو ڈرتے ہیں نا, آپ ان کو سمجھائیں, آپ ان کو بتائیں, آپ ان کو انذار کریں. تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے, جب ہم اپنے بتانے کے لیے سوچتے ہیں کہ ہمارے ٹارگٹ آڈینس کون ہو, تو دیکھیں وہ لوگ جن کو آپ سوچتے ہیں کہ یہ, سب سے پہلے ان کو چوز کریں. مطلب یہ نہیں میں کہہ رہی کسی کو بھی نہ, اور لوگوں کو بتائیں نہیں, سب سے پہلے ایسے لوگوں کی لسٹ بنائیں جن کا آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر خدا خوفی ہے, اس کے اندر آخرت کے جواب دہی کا ڈر ہے. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع, وہ کون سا دن ہوگا جب وہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے, اور وہاں پہ کوئی دوست نہیں ہوگا اور کوئی شفیع نہیں ہوگا, کوئی سفارشی نہیں ہوگا اس کے سوا, اس کے کس کے؟ اللہ کے سوا کوئی ان کا, جس کو, جس کا اللہ اس دن دوست ہو گیا, بس وہی اس دن دوست کافی ہے. اور تو کسی کا کوئی دوست, یہ جو دوست دنیا میں نظر آ رہے ہیں, ان میں سے کوئی دوست نظر بھی نہیں آئے گا اس دن. اور شفیع, شفاعت کرنے والا, سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. سفارش ایک تو وہ سفارش ہے نا جس کا, جو ہمارا عقیدہ ہے شفاعت کا, وہ واقعی وہ شفاعت تو ہے, لیکن وہ پھر کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ اجازت دے, اور جس کو اللہ اجازت دے کہ تم شفاعت کرو. اس کے علاوہ کوئی خود سے کھڑا ہو کے شفیع نہیں کسی کا بن سکتا. اور کوئی مشرک کے لیے شفاعت کرے گا؟ ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. لعلہم یتقون, تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. تقوی کیسے آتا ہے؟ جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس دن کوئی دوست نہیں ہے, کوئی سفارشی نہیں ہے, کوئی میرا ہے ہی نہیں اس دن, تو پھر اس کو اللہ کی ضرورت پڑتی ہے, پھر اس کے اندر اللہ کا خوف آتا ہے, پھر وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب تک انسان دنیا میں یہ دیکھتا رہے, دنیا میں بھی آپ دیکھیں نا, جب تک انسان کو یہ پتا ہے میرے لیے تو فلاں بھی ہے, فلاں بھی ہے, فلاں میری مدد کرے گا, اس وقت تک تو وہ اللہ کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا. جس وقت اس کو لگتا ہے نا سارے ہی سہارے یہ جھوٹے تھے, سہارے یہ سارے ہی میرا ساتھ چھوڑ گئے, تب اس کو یہ یاد آتا ہے کہ ایک اللہ کا سہارا تو ہے. تو اللہ وہاں ملتا ہے جہاں پہ سارے باقی سہارے ٹوٹ جاتے ہیں. جب تک ان ये इंसान भरोसा किए रखे, उनके ऊपर इंसान तवक्कल किए रखे, जो दूसरे हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो आपके कोई बड़े लोग हैं जिनसे आपके ताल्लुकात हैं, जब तक आपके दिल में उनके ऊपर भरोसा रहेगा, कभी आपको शायद ये जरूरत ही ना हो कि कभी मैं अल्लाह की तरफ रजू ही करूं, क्योंकि इंसान नहीं जरूरत समझता, भरोसा उनके ऊपर होता है। जहां पे पता चलता है वो भी छोड़ गया, वो भी छोड़ गया, वो भी छोड़ गया, कोई भी नहीं अब मेरा, फिर इंसान की नजर जाती है आसमान की तरफ, वो कहता है अल्लाह तू तो मेरा है। तो याद रखें ये सहारे, ये जब टूटते हैं तब अल्लाह मिलता है, जब तक आप इन्हीं के साथ चिमटे रहेंगे ना अल्लाह नहीं मिलता। तब अल्लाह से दुआ भी करते हैं तो फिर भी भरोसा उन्हीं के ऊपर होता है कि वो तो आ जाएगी, मेरी मदद करेगी, वो तो मेरी फ्रेंड है ही मेरे साथ। अल्लाह हू अकबर। लेकिन ये भी दुनिया में भी ये बड़ी हमाकत होती है, वहां पे तो जाके खैर सारे सहारे टूटने ही हैं, दुनिया में भी ये जब वक्त आता है ना तो ये बातें समझ आ जाती हैं। अल्लाह हू अकबर। तो ताकि वो तकवा इख्तियार करे, जब यानी जब पता चल जाएगा इंसान को कि अल्लाह ही है जो मेरा वहां पे दोस्त है और वो ही है जो मेरे लिए वहां पे होगा, तो वो खुद ही तकवा इख्तियार करेगा। وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی آپ نہ دھتکارے ان کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اصل میں اس کا شان نزول پہلے ہم دیکھ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہر ہے جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے وہ تو غلام تھے، حضرت بلال ہیں، صہیب رومی ہیں، عمار بن یاسر ہیں، سالم ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں۔ اب دیکھیں یہ ایسے لوگ تھے جو وہاں کے غریب لوگ تھے جن کو سمجھیں۔ اچھا اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے ظاہر آ کے، تو کفار قریش جو تھے ان میں جیسے عتبہ شیبہ ہیں، یہ متام بن عدی ہیں، حارث بن نوفل ہیں، یہ بڑے بڑے سردار۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس یہ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ آپ کے بھتیجے جو ہیں ان کی بات سننے اور ماننے کے لیے ہمارے لیے تو ایک رکاوٹ ہے، اور وہ رکاوٹ یہ ہے کہ ان کے آس پاس تو ہر وقت وہ لوگ رہتے ہیں جو ہمارے اپنے غلام ہیں، ہم نے ان کو آزاد کیا ہوا، یا وہ لوگ ہیں جو ہمارے رحم و کرم پہ زندگی گزارتے ہیں، ان حقیر ذلیل لوگوں کے ہوتے ہیں ہم ان کی مجلس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر ہمارے آنے کا کے وقت وہ ان لوگوں کو ہٹا دیں وہاں سے تو تب ہم ان کی باتیں سنیں گے اور غور کریں گے۔ سمجھائی؟ تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ان کی بات بتا دی، تو حضرت عمر نے یہ رائے دی کہ اس میں کیا حرج ہے، کوئی بات نہیں، کچھ دنوں کے لیے آپ یہ بھی کر دیکھیں، چلو یہ لوگ ہو سکتا ہے، یعنی ان کو یہ تھا کہ چلو کسی طرح تو مانیں نا، اور یہ تو ہمارے جو ہیں یہ تو ہمارے اپنے ہی ہیں نا، یہ تو ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، بلال ہیں، صہیب رومی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ تو ہمارے اپنے ہی ہیں، تو کوئی بات نہیں، یہ اس وقت ہٹ جایا کریں جس وقت وہ لوگ آئیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں آپ نے کرنی کہ ان کو آپ دور کر دیں ان لوگوں کی وجہ سے، اور ان لوگوں کو دور کریں جو اپنے رب کو صبح شام یاد کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، ان لوگوں کی شان اللہ نے بیان فرمائی کہ اے نبی آپ ایسا کام نہیں کر سکتے کہ ان لوگوں کی خاطر آپ ان کو دور کریں۔ سورہ کہف میں بھی ہے نا، وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جمع کے رکھیں، آپ ان سے ہٹا نہیں سکتے خود کو، یہ تو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں۔ صبح شام پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ بھی ڈفرینٹ اس کی مفسرین نے اس کی تشریح کی ہے، جیسے دن اور رات یعنی فرائض ادا کرتے ہیں، یا باجماعت نمازیں ادا کرتے ہیں، یا صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یہ سب چیزیں۔ یاد کس کی ہوتی ہے؟ جس کو آپ کہیں تم تو دن رات فلاں کو یاد کرتی ہو، اگر آپ کو کوئی کہے دن رات تم فلاں کو یاد کرتی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ آپ ہر وقت دوسرے کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے تھے، ہر وقت ان کے دلوں میں ایک ہی یاد بسی ہوئی تھی۔ تو ایسے لوگوں کا مقام دیکھیں، اللہ تعالی نے کیا بیان فرمایا کہ قرآن میں ان کا ذکر فرما دیا، حالانکہ دنیاوی طور پہ वो ऐसे जैसे समझ लें कि आप अपने नौकर को, आपका नौकर भी आजाद है, वो भी गुलाम नहीं है, लेकिन आप अपने नौकरों की कोई मजलिस हो रही हो, या आपका बच्चा आपके नौकर के बच्चे के साथ खेल रहा हो, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप उस मजलिस में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो सारे नौकर और सारों के मुलाजिम यहाँ पे इकट्ठे हुए होते हैं, तो हम क्यों वहाँ पे जाएं, या वो नौकर के बच्चे की शादी है तो हम क्यों वहाँ पे जाएं, वहाँ पे तो सारे ये मुलाजिमीन और हमारे ये होंगे, कमी कमीन से लोग होंगे, हम क्यों जाएं वहाँ पे। उन सरदारों को तो उनके अंदर तो वैसे ही इतना तकब्बर था, हम तो मुसलमान हो के हमारे अंदर ये तकब्बर नहीं गया, तो वो तो फिर वैसे ही उन तो ईमान से ही दूर थे, तो वो कहते थे कि हम इतने बड़े सरदार हो के हम जाएं इनके पास। नूह अलैहि सलाम के जमाने में भी उनके जो बड़े बड़े सरदार होते थे कौम के, उन्होंने भी तो ये कहा था कि नूह तुम्हारे पास तो हर वक्त ऐसे लोग बैठे रहते हैं और इस तरह की मजलिस में तुम्हारे गरीब रजील किस्म के लोग होते हैं, हम तो नहीं इनके साथ बैठ सकते, अगर तुम चाहते हो हम तुम्हारा पैगाम सुने तो इन पहले गरीबों को यहां से निकालो। तो हर जमाने में ऐसा ही हुआ, इसलिए क्योंकि जब रसूलों की तालीम को पीछे कर दिया जाए और आखिरत का अकीदा नहीं होता ना, तो इंसान दुनिया को ही सब कुछ समझ लेता है, फिर इस दुनिया में जिसके पास पैसा है वो सारा इज्जत दौलत और सारी यानी सारी जो मकाम है स्टेटस है उसी का होता है, और जिसके पास पैसे नहीं है वो कुछ भी नहीं है लोगों के लिए। अल्लाह तआला ने फरमाया वो अल्लाह तो नहीं देखता ना पैसे को, अल्लाह तुम्हारी सूरतों को और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, वो तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारी नियतों को देखता है। किसके पास कितना भी पैसा हो अल्लाह को उसे क्या फर्क, वही तो देने वाला है। तो नबी आप नहीं इनको हटाएंगे, युरीदूना वजहहू, वो तो उसका चेहरा चाहते हैं, उसका चेहरा चाहते हैं मतलब क्या, उसकी जात चाहते हैं मतलब क्या। जब भी ऐसी बात आती है ना कुरान में तो इसका मतलब क्या होगा, अमिनन्नासी मन यश्री नफ्सहु बितिगा मर्दातिल्लाह, यानी जो लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह की रजा चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की रजा चाहते हैं। अल्लाह का चेहरा चाहने का मतलब क्या, उसकी रजा चाहते हैं, उसकी खुशी चाहते हैं, वो तो हर काम इसलिए करते हैं कि मेरा रब राजी हो जाए। इन्होंने तो अपनी जानें बेच दी अल्लाह की रजा के लिए, ये तो हर वक्त अल्लाह की खुशनूदी के कामों में लगे रहते हैं, उसमें मसरूफ रहते हैं, आप इनको पीछे करेंगे नहीं। मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शैइन, आपके ऊपर इनके हिसाब में से कोई चीज नहीं है और ना उनके हिसाब में से आपके लिए कोई चीज है, यानी उनसे आपकी पूछनी की जाइए, आपसे उनकी पूछनी की जाइए। ये बात जगह आता है कि ये कुफार के लिए कि आपके जिम्मे उनके हिसाब में से कुछ नहीं, आपसे नहीं पूछा जाएगा वो क्यों नहीं ईमान ले आए थे, ना आप ना उनके हिसाब में से आपके ऊपर कोई चीज है, तो ना उनसे पूछा जाएगा ना आपसे पूछा जाएगा उनके लिए कि वो क्यों नहीं आए, ना उनसे पूछी जाएगी कोई 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 चीज इस बारे में। अल्लाह अकबर, यानी आप उन कहने वालों के जिम्मेदार नहीं है, उनका हिसाब हमने लेना है, और अगर ये नहीं ईमान लेकर आते तब भी नहीं आपसे पूछा जाएगा। समझ आ गई दोनों बातें, फिर तुम इन्हें दूर करोगे ना तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। जुल्म क्या है यहाँ पे, देखिए जुल्म अब हर जगह जुल्म का एक माना नहीं है, जुल्म क्या है यहाँ पे, जो रब को दिन और रात पुकारते हैं और हर वक्त उनकी यही कोशिश है कि रब की रजा मिल जाए, असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठने के वो हकदार है, और अगर इस हक से उनको महरूम किया तो ये क्या हो गया, जुल्म। मैंने आपको क्या बताया, हकदार को हक से महरूम करना क्या होता है, जुल्म। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसे नहीं करना था, जाहिर है जब अल्लाह ताला मना कर देंगे तो आप कैसे करेंगे ऐसे, लेकिन फिर क्यों कहा गया, हमें सुनाने के लिए, हम कान खोल लें कि हमें सबक बताया जा रहा है कि जो गरीब मोमिन है उसकी इतनी इज्जत है, का इतना वकार है कि आप उसको सिर्फ इस वजह से पीछे नहीं कर सकते कि इसके पास पैसा नहीं है। अफसोस की बात यह ना कि हम मुसलमानों के अंदर सबसे ज्यादा ये चीज आ गई, जिनका नबी नहीं उनको बताया, जिनका कुरान ये बता रहा है, नबी ने बताया कि अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी पे, काले को गोरे पे, गोरे को काले पे, कोई भी नहीं फजीलत, सिर्फ तो तकवा की बेसिस पे फजीलत है, उनकी तालीमात ये है। और कुरान हमारा कह रहा है कि माली हैसियत नहीं देखनी किसी की, कि तुम उसका माल देखो, उसका सोशल स्टेटस देखो, फिर उसके साथ बर्ताव करो, नहीं, کاسٹ سسٹم قرآن اسلام میں نہیں ہے, لیکن دیکھیں آج ہمارے اندر کتنا زیادہ ہے. ہم ان لوگوں کو بے عزت سمجھتے ہیں جو کسی ایسی چھوٹی آمدنی ہے یا جو جس کا پروفیشن ہمیں صحیح نہیں لگتا, چھوٹا لگتا ہے, اور چاہے کوئی کافر ہے وہ کافر ہو لیکن امیر ہے تو ہمارے لیے وہ بہت قابل عزت ہے. یہ ایلیٹسٹ ایٹیچیوڈ ہے نا ہمارے اندر, وی آئی پی کلچر ہے. تو اسلام لوگوں کو اس طرح نہیں دیکھتا. اسلام لوگوں کو برابری, عدل اسی میں تو ہے, برابری کے ساتھ رکھتا ہے. کسی کی قدر ہے تو وہ ہے جس کی اللہ کی نظر میں قدر ہے کہ وہ متقی ہے. لیکن ہم نے دیکھیں کتنے کلاس سسٹم بنائے ہیں ہمارے اندر. فضیلت کا معیار کیا ہے؟ دولت, ایمان نہیں ہے. اور یہی چیز ہمیں دیکھیں, آج اگر آپ کسی مسجد میں چلے جائیں, کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں, وہاں پہ آپ خود دیکھیں گے اگر انہوں نے ڈونیشن بھی اکٹھا کرنا ہے تو امیروں کے لیے کیا ہے, اور جو عام لوگ ہیں, جو عام مسجد میں روز آنے والا ہے, وہ ایک غریب آدمی ہے, تو اس کی جگہ کہاں پہ رکھی جاتی ہے, اس کا اکرام کتنا ہوتا ہے. جو ڈونیشن دینے والے بڑے بڑے پروفیشن سے تعلق رکھنے والے, کوئی ڈاکٹر ہیں, وہ ہیں, ان کو عزت کیسی دی جاتی ہے. اور جو عام لوگ ہیں نا, عام یا چھوٹے چھوٹے پروفیشن, کوئی مزدور ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی ڈرائیور ہے, تو اس کو جو دن رات مسجد میں آنے والا ہے اس کو پیچھے پھینک دیا جاتا ہے کہ تم اس وقت تم نہیں کر سکتے, کہ اس وقت وی آئی پیز کی جو ہے نا بڑی مجلس ہو رہی ہے. اور ہمارا دین کیا سکھا رہا ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں کہا جا رہا ہے, اور بلکہ ایک حکمت انہوں نے سوچی نا کہ چلو اس طرح سے ہو سکتا ہے دوسرے لوگ ایمان لے آئے, تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دھتکار رہے تھے کہ نہیں تم غریب ہو, کوئی اللہ معاف کرے. یہ تو صرف اس لیے کہ بڑے سردار چلو آ کے کچھ سن لیں اس طرح سے, ان کے لیے, ان کو رعایت دینے کے لیے, تب بھی اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں پسند آئی. نہیں, اگر انہوں نے سننا ہے تو اپنے لیے سنیں گے, آپ کے اوپر ان کا تھوڑی کوئی حساب ہے. انہیں ایمان لانا ہے تو اپنے لیے لائیں گے, اور نہ ہی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کبھی آ کے کہ وہ یہ کہیں کہ انہوں نے نہیں نا ان کو اٹھایا تھا تو اس لیے نہیں ہم گئے, ورنہ تو ہم نے ایمان لے آنا تھا. تو ان کے حساب میں سے بھی نہیں ہے کوئی حساب آپ کے اوپر کہ آپ ذمہ دار ہوں اس بات کے. تو یہ سوچیں کہ ایک حکمت کے طور پہ وہ کرنے والے تھے, تب بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند آیا. تو ہم جو اس طرح کا ایٹیچیوڈ ہمیشہ رکھیں اپنی زندگی میں, تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آئے گا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جن کو ہم سوچیں کہ یہ سوشل سٹیٹس میں ہم سے کم ہے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ان کے ساتھ جو نیک لوگ ہیں, ہاں ایمان کی بیس کے اوپر کسی کو آگے پیچھے کرنا اس میں نہیں حرج ہے, لیکن صرف ایک سوشل سٹیٹس کی بیسس پہ کسی کو امیر کو قریب کرنا اور اس سے بڑی دل لگی اور وہ ہے اور غریب کو پیچھے کر دینا, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ امیر اور غریب ہے نا, یہ کل سب ایک ہی مٹی میں پڑے ہوں گے, تب تو کوئی امیر نکل کے بھاگ نہیں سکتا کہ میں نے غریب کے ساتھ نہیں لیٹنا. قیامت کے دن بھی ایک ساتھ ہی کھڑے ہوں گے جڑ کے, اس دن بھی کوئی امیر بھاگ نہیں سکتا کہ غریب بھی ساتھ چپکے ہیں اور ان کا پسینہ مجھے لگ رہا ہے. بلکہ غریب لوگ تو امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ, اور رسول کی مجلس میں قریب ہونے کا حق کس کو دیا گیا؟ جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں اور جو اس کی خوشی چاہتے ہیں. تو یہی کرائٹیریا ہونا چاہیے, جو بھی مجلس ہو صالحین کی اس میں بھی یہی کرائٹیریا ہونا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں جو پھر تربیت کی نا صحابہ کی, اس طرح کی تربیت کی, سبحان اللہ, کہ حضرت عمر جا رہے ہیں بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے جس وقت, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے خلیفہ کو ہی چابیاں دیں گے, یہود نے کہا تھا, تو اس وقت وہ شہر سے باہر نکل کے آ کے کھڑے ہوئے تھے ان کا استقبال کرنے کے لیے. ادھر حضرت عمر چلے ہیں, سواری ایک ہے, سات غلام ہیں. اچھا سواری ایک ہے, یا تو وہ بیٹھیں گے یا وہ بیٹھیں گے, رائٹ. تو طے کیا کیا انہوں نے, حضرت عمر خلیفہ ہیں, خلیفہ عام آدمی بھی نہیں کہ چلو ایک غلام ہے اور ایک عام آدمی ہے, نہیں خلیفہ ہیں, اور اتنی بڑی مملکت ہے ان کی. اور اس وقت طے کیا کیا, پہلے ایک سوار ہوگا اور دوسرا پیدل چلے گا لے کے اونٹ کی مہار, پھر جو چلنے والا ہے وہ پھر سوار ہوگا اور جو اوپر بیٹھنے والا ہے وہ پھر مہار لے کے چلے گا, اس طرح ٹرنز لیں گے. ٹھیک ہے, جس وقت بیت المقدس پہنچے لوگوں نے دور سے دیکھا تو سمجھا کہ وہ جو سوار ہے وہ ہے خلیفہ. تو مسلمانوں نے بتایا نہیں, یہ جو مہار پکڑے آ رہے ہیں یہ خلیفہ ہیں. تو حضرت عمر کی شان میں کیا کوئی کمی ہو گئی؟ اس سے تو ان کی شان اور بڑھ گئی. لیکن آج ہم میں ان سے کتنے لوگوں کا یہ حوصلہ ہوگا کہ اپنے نوکر کو اپنے ساتھ ہی بٹھا لیں کھانے کے لیے؟ نہیں, وہی پلیٹ استعمال کر لیں جس میں نوکر کو کھانا دیا ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہمارا تو دین یہ کہتا ہے نا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. محمود جو تھے, محمود غزنوی اور ایاز غلام تھا, لیکن جب صف میں کھڑے ہوئے تو دونوں برابر, اسلام نے دونوں کو برابر کر دیا. مگر کیا کریں, یہ کیڑا ہمارے دماغوں سے نہیں نکلتا. اللہ اکبر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں شان نہیں گھٹی, اگر غلاموں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے تو ہماری کیا شان گھٹ جائے گی؟ ہم تو اس کو بھی برا سمجھنے لگتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے اپنی دوستیاں ان غریبوں کے ساتھ کی نہیں, وہی تم اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کرتے, کوئی بڑے لوگوں کے ساتھ دوستی کرتے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ, اسی طرح ہم نے آزما لیا بعض کو بعض سے. کس کو کس سے آزمایا تھا؟ ان امیروں کی آزمائش ہو گئی ان غریبوں کے ذریعے. کیسے؟ یہ غریب چونکہ ایمان لے آئے تھے تو اب یہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے, اب ہم کیسے ایمان لے آئے, ہم کیسے یہ کر لیں, یہ تمہارے غریب غریب لوگ, تو یہی فتنہ بن گئے نا ان کے لیے, یہی ٹیسٹ بن گئے ان کے لیے, ان کی وجہ سے ان کے ایمان لانے میں رکاوٹ بن گئی. اب کوئی ایسا ہی ہوگا جو اپنے تکبر کو ایک طرف کرے. اب پتہ چلتا ہے نا کہ کس کے اندر تکبر ہے اور کس کے اندر عاجزی ہے. اب ٹیسٹ ہو گیا تو تکبر کو پیچھے کرے گا, کوئی اپنی ذات کو نیچے کرے گا اور کہے گا مجھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جو حق ہے میں اس کو قبول کروں گا, تو وہی پھر ایمان لا سکتا تھا نا. اور جس کے اندر تکبر اتنا زیادہ ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا, وہ تو کبھی نہیں ایمان لے کر آئے گا, کیونکہ وہ تو کہے گا میں ان کے ساتھ کیسے بیٹھوں گا, ان کی تو مجلس ہی ایسے لوگوں کی ہوتی, ان کی گیدرنگز میں جا کے دیکھو ہم کیسے بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح ٹیسٹ ہو گیا. لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا, تاکہ یہ لوگ کہیں کہ یہ ہیں وہ جن پہ اللہ نے احسان کیا ہم میں سے, ہمارے درمیان میں سے. بھئی اگر یہ اتنی بڑی چیز ہوتی, یہ دین, یہ ہدایت, یہ اتنی بڑی چیز ہوتی تو پھر ہم نہ پہلے اس کو پا لیتے, کیا ہمیں نہ پہلے مل جاتی؟ تو ان کو پہلے ملی ہے, اس کا مطلب اس میں کچھ ایسا نہیں ہے. یعنی ہر ایک چیز کو نا اچھی چیز, جب انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا وہ سوچتا ہے کہ ہر ایک بڑی چیز اور کوئی بڑی نعمت یا کوئی بڑی چیز وہ میں ہی ڈیزرو کرتا ہوں, اگر مجھے نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ جو انہوں نے بہت باتیں سمجھ لی جو کہ مجھے نہ سمجھ آئی اور ان کو سمجھ آ گئی, ان غریبوں کو, ان غلاموں کو, اتنی بڑا اللہ کا فضل تھا اگر یہ, تو پھر مجھے نہ پہلے مل جاتا. اللہ اکبر. نہیں, ان کو لگتا تھا نا کہ اگر ہم نے بھی یہ قبول کر لیا تو سمجھ لیں ہم نے بھی وہی کام کیا جو انہوں نے کیا, تو یہ ٹیسٹ ہو گیا نا ان کے لیے. آپ یہ ایسے سوچیں جیسے کوئی بہت بڑی کسی کی گاڑی ہے یا بہت اونچی کسی کی جاب ہے اور وہ کسی چھوٹی سی نوکری کرنے والے ہدایت یافتہ کو کہے کہ میں اس کو فالو کروں, سارے اور لوگ چھوڑ کے بس یہی رہ گیا. اس قسم کی سوچ ہونا نا, اس طرح اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے. اسی طرح انسان سوچتا ہے فلاں کے ساتھ اگر مجھے کسی نے دیکھ لیا کیا سوچے گا وہ, کہ یہ ان لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. تو اللہ ٹیسٹ کر لیتا ہے اس طرح, उदी तकबर बाहर आ जाता है, पता चल जाता है। वैसे हम कितना मर्जी कहते हैं कि मैं बड़ी आजिज हूँ, अल्लाह भी आलम बिशाकिरीन, क्या नहीं अल्लाह खूब जानने वाला शुक्र करने वालों को? क्या अल्लाह ताला नहीं जानता कि कौन है जो कदरदान है? जो शुक्र गुजार होता है वो कदरदान होता है। क्या अल्लाह को नहीं पता कि कदरदान कौन है? अल्लाह ने कदरदानों को ही फिर अपना दीन दिया ना, उन्हीं को ये नेमत दी, उन्हीं को हिदायत दी। इसका मतलब है कि अगर हिदायत की नेमत चाहते हैं तो इंसान को शुक्र गुजार होना चाहिए, कदरदान होना चाहिए। उन्होंने अपना अल्लाह का दीन अपना लिया, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। वाइजा जाकल्लदीना युमिनूना, और ये उन्हीं की बात हो रही है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब आए तेरे पास, कौन? ये लोग जो ईमान लाए हैं, ये गरीब लोग हैं, ये लोग ऐसे हैं जो कि माशरे में कोई बड़ा स्टेटस नहीं रखते। ये ए नबी जब आपके पास आए तो क्या है? फकुल सलामुन अलैकुम, तो आप इनको कहें सलामती हो तुम पे, आप इनको कहें। यानी ये इतनी प्यारी हौसला अफजाई और इज्जत अफजाई है, इज्जत दी है अल्लाह ताला ने इन लोगों को कि देखो अगर लोग तुम्हें ऐसे देखते हैं, अल्लाह की नजर में ऐसा नहीं है, ऐ नबी आप इनको कहें ताकि उनको फील हो, इज्जत महसूस हो। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये है अल्लाह ताला ने जो इकराम किया। और देखिए कुरान में इसको दर्ज कर दिया कि रहती दुनिया तक ना कोई ऐसा समझे कि हाँ पता नहीं इस तरह कोई लोगों को नीचा देखे या उनको ऐसा हकीर समझे। हमें एक सबक दे दिया अल्लाह ताला ने। तो كتب ربكم على نفسه الرحمة, अल्लाह ताला ने फरमाया कि लिख दी है तेरे रब ने अपने ऊपर रहमत। अल्लाह ताला ने अपने ऊपर रहमत लिख दी है, यानी ये गरीब लोग या इस तरह के लोग जो फकीर लोग थे, माल नहीं था कुछ भी, ये ना हो कि ये डिसहार्ट हो कि हमारे हमारे साथ क्या सलूक हो, या हम तो कुछ भी नहीं है, हम मोहताज और ऐसे लोग हैं, और हम इतनी कुर्बानियां देते हैं, इसका कोई फायदा भी होगा कि नहीं होगा? नहीं, तेरे रब ने अपने ऊपर रहमत लिख दी है। या उनको ये फिक्र हो कि हमने पहले तो क्या काम किए, अब मुसलमान हो गए तो अब हमारा क्या होगा? अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत से ढांक लेगा, उसने अपने ऊपर लिख दी है। इसे ना तबलीग का भी एक असूल पता चलता है कि जो इस्लाम की तरफ बढ़ता है ना उसको खुशखबरियां सुनाई जाएं। जो मुश्किलात बर्दाश्त कर रहा है इस रास्ते में और इस रास्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है उसको खुशखबरी दी जाए, उसको बताया जाए। कोई नहीं, अल्लाह ने अपने ऊपर रहमत लिख दी है। क्योंकि बाज दफा ऐसा होता है कि इंसान सख्त यानी एक मायूसी की सी कैफियत हो जाती है कि अल्लाह हमारा क्या बनेगा, अल्लाह क्या होगा हमारा। हम जब ये आयतें पढ़ते हैं तो इंसान हिल जाता है अंदर से कि अल्लाह हमारे अंदर तो इतनी कमियां हैं, हम कैसे वहां पे पार होंगे। उस वक्त ऐसी आयतें इंसान को थाम लेती हैं, क्योंकि उनके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से एक वाकई ऐसी इतनी दिलजोई होती है कि इंसान फिर उठने के काबिल हो जाता है। ना तो देखें आप, इंसान को जो जब आखरत के हालात, क्यामत के दिन के हालात आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस दिन की सख्तियों को सुनते हैं और हिसाब किताब की सख्ती को सुनते हैं, तो इंसान सोचता है हम तो कभी भी पार नहीं हो सकते, हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह ताला ऐसी मायूसी से भी बचा लेता है कि नहीं, अल्लाह ने अपने ऊपर रहमत लिख दी है, तुम ना फिक्र करो। इस इन आयात से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों के साथ बैठते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये कोई काम होता था तो उठ के चले जाते थे। तो उसके बाद से क्या होने लगा, जब ये आयतें नाजिल हुई तो उसके बाद से फिर जब सहाबा देखते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई कोई काम है तो वो खुद उठ जाते थे, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा करते थे। तो इनको, फटे कपड़े वालों को, खस्ता हालत वालों को देख के कोई हकीर और जलील ना समझे। بعض اوقات ایسے لباس والے بھی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے بڑے نزدیک ہوتے ہیں اور اس کے بڑے مقبول ہوتے ہیں. دیکھ لیں اللہ نے کتنی حوصلہ افزائی اور کتنی عزت دی ہے ان کو. یہاں پہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے شکستہ حال غبار آلود لوگ, یعنی مٹی میں اٹے پڑے ہیں برے حالوں میں, ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے اتنے مقبول ہوتے ہیں اگر کسی کام کے لیے قسم کھا بیٹھے نا کہ ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا, اتنے وہ اللہ کے ہاں معزز ہوتے ہیں. تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے ہاں معیار کوئی دولت ہے, کوئی تمہارا سٹیٹس ہے, اللہ کے ہاں معیار کچھ اور ہیں. تو انسان اس چیز کو سمجھے نا تو یہ پھر ان چیزوں سے مرعوب ہونا, کسی کی دولت سے پھر اسی کے کو عزت دینا, پھر اسی کو بہت بڑی چیز سمجھ لینا, ان چیزوں سے نکل آتا ہے, کرائٹیریا بدل جاتا ہے. پھر وہ لوگ تو کہتے تھے کیا یہ ہی اللہ کے انعام کے مستحق تھے, ہم ساروں کو چھوڑ کے اگر کچھ چیز اچھی دینی تھی تو بھلا اللہ نے ان کو دینی تھی, یہ اس قابل تھے. اب ایسی باتیں سن کے اب سوچیں گے کیا حال ہو ایک انسان کا اور کس قدر اس کے دل کو تکلیف ہو. لیکن ہمیشہ جو انبیاء ہوتے تھے نا ان کے ماننے والے ہمیشہ وہی لوگ رہے ہیں جو غریب ہوتے تھے, معاشرے کے پسا ہوا طبقہ ہوتا تھا. اسی لیے تو ہرقل نے جو روم کا بادشاہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کو ملا تھا تو اس نے مکہ سے یہ ابو سفیان وغیرہ آئے ہوئے تھے, ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو اس نے پوچھا تھا کہ وہ ان کے اوپر ایمان لانے والے کون لوگ ہیں. تو ابو سفیان نے بتایا بہت غریب غریب قسم کے لوگ ہیں. تو اس نے کہا تھا کہ ہاں جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے شروع میں ان کے اوپر ایمان ایسے ہی لوگ لے کر آتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے, یعنی اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ تعالیٰ نے رحمت کو. اور میں نے یہ آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں لکھا تھا جو اس کے عرش کے اوپر ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے, میرے غصے پہ میری رحمت غالب رہے گی. تو اسی طرح ابن مردویہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے فیصلے کرے گا تو اپنے عرش کے نیچے سے ایک کتاب نکالے گا جس میں یہ لکھا ہوگا کہ میرا رحم میرے غضب میرے غصے سے زیادہ بڑا ہوا ہے اور میں سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ ایک بار مٹھیاں بھر کے اپنی مخلوق کو جہنم سے نکالے گا. جنہوں نے کوئی بھلائی نہیں کی ان کی پیشانیوں پہ لکھا ہوگا یہ اللہ کے آزاد کرتا ہے. سبحان اللہ, اللہ تو کتنا رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ مٹھیاں بھر کے اپنی مخلوق کو جہنم سے نکالے گا. جس کے دل میں اکرائی برابر بھی ایمان ہوگا نا, لیکن اس نے بھلائی کچھ نہیں کی, اس کو اللہ تعالیٰ نکال لے گا کیونکہ اس کی رحمت بہت زیادہ ہے. اللہ اکبر. اور یہ بھی تو اس کی رحمت ہے کہ انہو من عامل منکم سوء بجہالت, کہ جو بھی بے شک وہ جس نے عمل کیا تم میں سے برا جہالت کے ساتھ, یعنی پتہ ہی نہیں تھا یا تو کہ یہ عمل برا ہے, یا پھر علماء کہتے ہیں کہ ہر گناہ ہی جہالت ہی ہے. اس لیے کہ انسان جہالت وہ ہے جس میں انسان نتیجے سے بے خبر ہو کے کوئی کام کرے, یعنی اینڈ ریزلٹ کو بھول کے کوئی کام کرے, چاہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے یا پتہ بھی تھا لیکن اس وقت اس کو بھول گیا, تو وہ ہے جہالت. تو ثم تاب من بعده, پھر اس کے بعد توبہ کر لے, وہ اصلاح اور اصلاح بھی کر لے, اس کے بعد اپنے آپ کو ٹھیک کر لے, گناہ ہے تو اس کو چھوڑ دے. اور کوئی نیکی کے کام سے رکا ہوا تھا, مثلا نماز نہیں پڑھتا تھا, پڑھنا ہی شروع کر دے, فانہ غفور رحیم, تو میرا رب بڑا غفور رحیم ہے, بہت بخشنے والا ہے, وہ پچھلے گناہ کو معاف بھی کر دے گا, مہربان بھی ہے. یہ اس کی مہربانی ہے نا کہ انسان اتنے سالوں بھی گناہ کرتا رہے اور اس کے بعد اللہ کی طرف پلٹے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اب جہالت کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں پتہ ہے کئی چیزیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ گناہ کی ہیں, لیکن جب کبھی ہم جذباتی ہو جاتے ہیں یا غصے میں آ جاتے ہیں یا انسان کبھی لالچ میں آ جاتا ہے یا کبھی انسان اسپور آف دا مومنٹ میں, اس وقت آپ کسی مجلس میں بیٹھے ایک دم بس منہ سے کوئی بات نکل گئی, پتہ ہی نہیں چلا کوئی بات ایسی ہو گئی, اس کے بعد پھر انسان, سما کا لفظ ہے, سما دیر کے لیے ذرا آتا ہے, میں نے آپ کو بتایا نا, فا جلدی کے لیے ہوتا ہے, لیکن دونوں کا ہم ترجمہ پھر ہی کرتے ہیں, لیکن ثم تھوڑی دیر کے لیے, یعنی پھر اس کو یاد آ گیا کبھی, مثلا 4 سال پہلے یہ بات میں نے کی تھی, اب 4 سال گزر گئے, مجھے ابھی ریئلائز ہو رہا ہے کہ یہ میں نے صحیح نہیں کیا تھا, پھر وہ توبہ کر لے. اس وقت بھی اگر توبہ کرتا ہے, اتنا دیر گزر بھی چکی ہے, اب توبہ کرتا ہے, اللہ اکبر, اور اصلاح کر لیتا ہے اپنی, اپنے آپ کو صحیح کر لیتا ہے, تو اللہ کو غفور الرحیم ہی پائے گا. ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی دروازہ کھول کے کھڑا ہوا ہے. ہم سوچتے ہیں نا کچھ کرو نہیں کرو, توبہ کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, اور ویسے ہی سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے. نہیں, یہ غفور الرحیم کا مطلب یہ نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ مثلا انسان گناہ میں آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا, پھر ایک دن اس نے سوچا میں واپس پلٹوں, جب وہ واپس پلٹا نا تو تب دیکھیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا, اللہ نے اپنے دروازے بند کر لیے, اب چلے جاؤ, دور ہو جاؤ میرے سے, تم اتنی دور چلے گئے تھے, اب آنے کی کوئی ضرورت نہیں. کہتے ہیں نا اب کیا فائدہ, اب 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, ایسے ہم نے محاورے بنائے ہوئے نا. اللہ کہتا ہے نہیں, صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. پھر بھی جیسے کوئی دروازہ کھولے ہوئے کھڑا ہوا ہے اور انتظار کر, اور کہتا ہے اچھا چلو ابھی بھی پلٹ گئے تو آ جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہے غفور الرحیم ہونا اس کا, کہ اس نے اپنے ڈورز کلوز نہیں کیے. جس دن بھی تم پلٹ کے آ جاؤ گے, جس دن بھی تم نے ریئلائز کر لیا کہ میں غلط تھی اور تم واپس مڑ آئی, تم اللہ کو وہی غفور الرحیم پاؤ گے, وہی غفور الرحیم پاؤ گے. کسی وقت بھی اس کے دروازے بند نہیں ہوں گے جب تک زندگی کی مہلت ہے. نہ زندگی کی مہلت ختم ہو جائے پھر وہ الگ بات, پھر نہیں ہے کوئی بخشش. لیکن جتنی دیر زندگی ہے تم توبہ بھی کرو, دو شرطیں ہیں دیکھیں, توبہ بھی کرو اور اصلاح بھی کرو. یعنی اگر حقوق اللہ کے نہیں دیے, مثلا روزے رہ گئے, روزے رکھتے ہی نہیں تھے پہلے, تو اب ان روزوں کو پورا کر لو. حج نہیں کیا ہوا, ایسے ہی بس کاہلی سستی میں, اب حج کا پروگرام کر لو, اصلاح کرو نا. یعنی یہ نہیں کہ توبہ بس توبہ استغفار توبہ استغفار, میں تسبیحاں پڑھ لیں توبہ کی بس توبہ ہو گئی, نہیں, پھر اصلاح کرو, اصلاح بھی شرط ہے. اور اصلاح کر کے یعنی اب مثلا جیسے زکات نہیں دے رہے تھے بہت عرصے سے, زکات نہیں دی ہوئی پرانی, تو اب دے دو کوئی بات نہیں, اب ادا کر دو. کسی کے حق تمہارے اوپر ہے تو اب ادا کر دو اس کا, یہ اصلاح ہے. یعنی اس کو آپ صحیح کرنے کی کوشش کریں نا. اب اگر حقوق اللہ میں سے کوئی چیز میں آپ نے کمی کی ہوئی تو اس کو کمپنسیٹ کریں. اگر حقوق العباد میں سے کی گئی ہے, کسی کی مثلا مال پہ قبضہ کر لیا تھا, کسی کی بےزتی کر دی, کسی کو گالی دے دی, کسی اور طریقے سے کسی کو تکلیف پہنچا دی, ہرٹ کر دیا تھا, اس سے معافی مانگ لیں. اور اگر وہ مر گیا ہوا ہے یا ایسی جگہ چلا گیا جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں ہے وہ بندہ اس وقت, تو اللہ سے دعائے مغفرت مانگ لیں اس کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے, اور اس کے لیے دعا کرتے رہیں اچھے مقام کی, اور اپنے لیے معافی مانگتے رہیں. پھر بھی یہ تو کبھی بھی انسان یہ نہیں کر سکتا کہ بس اللہ غفور رحیم ہے, بس وہ میں کچھ کروں نہیں کروں, میں نے تو نہیں کچھ ہلنا, لیکن وہ معاف کرتا جائے گا, ایسا نہیں ہے. تو یہ دو شرائط پوری کریں گے تو اللہ کو غفور رحیم پائیں گے, تب جا کے پائیں گے, بغیر کچھ کیے ہوئے نہیں. ہم کہتے ہیں ہم اپنے کام بھی نہ چھوڑیں جو ہم کر رہے ہیں, جو گناہ ہے وہ بھی کرتے جائیں, تو اس کے اوپر تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ گناہ بھی کرتے جاؤ اللہ غفور رحیم خود ہی تمہارے گناہ مٹاتا جائے گا. نہیں, تم بھی تو تمہارے اندر کوئی انٹینشن تو ہونی چاہیے کہ اللہ سوری میں نے غلط کیا ہے نا. اب سوری بچہ آپ سے کہے نا اور بس آپ کہیں کہ ماں ہے تو بس یہ تو خود ہی معاف کرتی ہی جائے گی, یہ بات نہیں ہے. ایک انسان کے اندر ندامت ہونی چاہیے, شرمندگی ہونی چاہیے, تو اللہ کو غفور الرحیم پاؤ گے, اور ہر گناہ معاف کر دیتا ہے وہ, ہر گناہ. توبہ سے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں, یعنی شرک تک بھی جب معاف ہو سکتا ہے تو باقی تو گناہ اس سے کم درجے کے ہی ہیں نا. تو پھر ہم کیوں مایوس ہوں اللہ کی رحمت سے, پھر ہم ہر گناہ کے لیے جو ہماری زندگی میں ہم سے ہو گیا, چاہے زبان سے ہوا, آنکھوں سے ہوا, کانوں سے ہوا, ہاتھوں پیروں سے ہوا, اللہ ہم سارے ہی گناہوں کے اوپر تیرے آگے شرمندگی اور توبہ کرتے ہیں. اپنے گناہوں کو یاد کر کے انسان اس کے اوپر معافی مانگے, اور جو بھول گئے اللہ, وہ بھی مسنون دعاؤں میں سے ہے کہ اللہ کوئی کوئی گناہ تو مجھے یاد ہے، اللہ جو گناہ مجھے نہیں یاد تو ان کے اوپر بھی معاف کر دے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیتوں کو. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ ظاہر ہو جائے راستہ مجرموں کا. جیسے اللہ تعالیٰ نے نیکوں کا راستہ واضح کر دیا نا، اسی طرح اللہ نے مجرموں کا راستہ بھی واضح کر دی تاکہ تم اس راستے سے بچ جاؤ. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرتے ہیں آیتوں کو، کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، کسی کو کوئی شک نہ رہے کہ تم اس راستے سے، مجرموں کے راستے سے دور رہنا اور حق کے راستے پہ رہنا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین. تلاوت سنیں.
وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين